أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج فروری 1979 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی آیت 51 سے ہو رہا ہے. 2:8 اوور. صاحب کا درس میں یہ نقطہ سامنے آ گیا تھا کہ جہاں تک دین کے اصولوں کا تعلق ہے وہ شروع سے آخر تک ایک ہی رہے، ایک ہی چلے آ رہے تھے. اصول غیر متبدل ہوتے ہیں. ان اصولوں کو جس انداز سے مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں امپلیمنٹ کیا، ان پر عمل درآمد کیا، ان کے مطابق معاشرے نے ایک نظام قائم کیا، وہ تو ان حالات کے مطابق تھا اور وہ دوسرے نبی کے زمانے میں آ کے ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی، یہ ہوتا رہا. لیکن اصول کے اعتبار سے دین شروع سے آخر تک ایک ہی چلا آ رہا تھا. کسی کے متعلق پیش نظر آیت میں جہاں سے آغاز ہوتا ہے درس کا، آج کہا گیا کہ وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ ان کی کتابیں پہلی جو تھی، تورات یا انجیل، قرآن کہتا ہے کہ وہ محرف کتابیں تھیں، ان میں تحریف کی گئی تھی، کئی حصے فراموش ہو چکے تھے. وہیں ہما ان میں کہیں کہیں ایسی چمکدار چیزیں موجود ہیں، ملتی ہیں، اور نزول قرآن کے زمانے میں بھی ان میں یہ چیزیں موجود ہوں گی، جن میں نظر آتا ہے کہ واقعی یہ حصے جو ہیں یہ خدا کی طرف سے نزل من اللہ ہی ہو سکتے ہیں، کسی انسان کی فکر نہیں ہو سکتی. یعنی ان میں بھی وہ ٹکڑے کہیں کہیں نظر آتے ہیں کہ صداقت پر مبنی ہیں. تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، وہ بھی اگر غور کریں گے ضد پہ نہیں آ جائیں گے. معاف رکھیے، موسم کا اثر مجھ پہ بہت جلد ہو جاتا ہے. وہ آدمی ضد پہ نہیں آ جائیں گے، تعصب نہیں ہوگا، فرقہ بندی نہیں ہوگی، گروہ سازی نہیں ہوگی. ذرا نگاہ کی کتاب سے اس چیز پہ غور کریں گے تو انہیں نظر آ جائے گا کہ اصول کے اعتبار سے یہ وہی دین ہے جو اس کے پیش پر ان کے انبیاء کو دیا جاتا رہا. اس لیے اگر الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ اگر اس نقطۂ نگاہ سے اس قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے، تو وہ یقیناً اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ یہ اس کتاب کا سرچشمہ بھی وہی ہے جو ان کے ہاں کے انبیاء کی طرف جو اصلی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کا سرچشمہ تھا. یہی علم خداوندی خدا کی طرف سے وہی. تو یہ اسے تسلیم کر لیں گے اگر وہ خالی اس ذہن ہو کر اس قرآن پہ غور و فکر کریں گے. ان کی کیفیت پھر یہ ہوگی کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. وہ کہنے گے کہ ہم کو پہلے ہی اس قسم کی صداقتوں کے متعلق دل میں یہ سوچے ہوئے تھے کہ یہ واقعی خدا کی طرف سے ہو سکتی ہیں. ہم تو ان صداقتوں کے سامنے پہلے ہی سر تسلیم ہم کرتے تھے. اب بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ ایسا ہے جو قابل تسلیم نہیں تھا، تو وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، وہ انسانوں کی آمیزش تھی، تعریف تھی جو اس میں کی گئی تھی. اور اب یہ کتاب واقعی ان آمیزشوں کو الگ کر کے ان سے منزہ اور مبرہ حقیقی شکل میں دین کی صورت لیے ہوئے ہمارے سامنے آ گیا ہے اور وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے. آگے ایک چیز ہے جو بڑی اہم ہے. اولائکا یو تونا اجرہم مرتین بما صبروا. بڑی عظیم حدیث ہے. ایمان تو اس قرآن پہ وہ بھی لائے جو اس سے پیشتر کسی کتاب کے ماننے والے نے. کہہ لیجئے کہ جو اہل کتاب نہیں تھے، اہل مذہب نہیں تھے، کسی مذہب سے متعلق نہیں تھے، آج کی اصطلاح میں کہہ لیجیے ایتھیسٹ تھے، سیکولرزم کے قائل تھے، کسی مذہب سے متعلق نہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے کسی نہ کسی مذہب سے متعلق تھے، یہ اس سے ایمان لائے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، اور آگے ہے بنا صبر، اس بنا پر کہ انہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا. یہ کیا بات ہوئی، ان کے معاملے میں کون سی ایسی مشکلات ہوئی کہ جو انہیں صبر کا ثبوت دے رہا، استقامت کا ثبوت دینا پڑا، انہوں نے مخالفتوں کو بڑی پامردی سے برداشت کیا، ان تلاطم انگیز موجوں کا مقابلہ کیا، اس بنا پہ انہیں ان کے ایمان لانے کا، اس سے آپ گفتگو کیجئے، وہ اس بات کو آن میرٹ لے گا، دلیل سے، برہان سے، ریزن سے ریشنلی ایکسپلین کیجئے، پہلے سے ذہن میں وہ کسی مذہب سے متعلق نہ ہو. آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر وہ چیز جو پیش کی جا رہی ہے عقل و فکر دلیل و برہان کے معیار پہ پوری اترتی ہے تو وہ نہایت آسانی سے اسے قبول کر دے گا، اور اس کے بعد اسے اس قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی مصیبتیں مشقتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی. لیکن جو شخص کسی مذہب سے متعلق ہے، اس مذہب کو چھوڑ کر اگر وہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو اس نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، وہی اس کی سوسائٹی ہے، وہی لوگ ہیں جن کے اندر اس نے زندگی بسر کی اور اس کے بعد بھی زندگی بسر کرنی ہے. آپ سوچئے کہ ان کی طرف سے اس کی کس قدر شدید مخالفت ہوگی. یہ تو ایک پورے کا پورا مذہب بدل لینا ہے. کیفیت یہ ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں ہاتھ یہاں باندھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی وقت کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے ہاتھ نیچے باندھ لیے ہیں، تو پوچھئے نہیں اس کی برکت کیا بنتی ہے، وہاں ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ. معاشرہ وہی ہے جس کے اندر اس میں رہنے ہیں، روابط ہے اپنے ان کے ساتھ، تعلقات ہیں، رشتے داریاں بھی ہیں، اور وہ اگر ذرا سی تبدیلی بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے، عقیدے کی تبدیلی، کچھ مسلک کی تبدیلی سے، یہ تو پورے کا پورا مذہب بدلنا ہے. اسی مذہب میں رہتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے ہی اگر وہ ذرا سا بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے ان لوگوں کے عقیدے اور مسلک سے جن کے اندر پہلے اس نے زندگی بسر کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ سوچئے کہ اس کا حاصل کیا ہوتا ہے. یہ دور تو پھر ایسا ہے ذرا کہ ان میں وسطیں ہیں، اس دور کے اندر کچھ زیادہ قانون کی بھی کچھ تحفظات حاصل ہوتے ہیں لوگوں کو، کچھ زیادہ شدت کے ساتھ کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جس زمانے میں یہ چیز بھی نہ ہو، وہاں اگر کوئی شخص صاحب کا پورے کا پورا مذہب چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کر دے تو سوچئے کہ اس کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. یہاں اب بھی ہمارے ہاں بھی یہ ایک جیسے ایک مکلمہ چلا آ رہا ہے، یا کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں کے اہل مذہب بھی، مسلمانوں کے ہاں کے بھی، یہ اگر آپ جسے کہتے ہیں مرتاد کی سزا قتل ہوتی، یعنی اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے تو ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ واجب القتل، اسے قتل کر دینا چاہیے. تو اب اس کے بعد کوئی جرم کر سکتا ہے کہ اس مذہب کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے؟ ہاں اس کا دل نہ ہی ٹوٹتا ہو اس کے اوپر. یہ جو چیز ہے کہ اگرچہ وہ کسی دوسری جگہ، کوئی اہل مذہب دوسری جگہ صداقت کو دیکھتا بھی ہے، تو وہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اسے قبول کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد میرا حشر کیا ہوگا. لہذا کوئی شخص جو پہلے سے کسی خاص گروہ کے ساتھ متمسک ہے، کسی اہل مذہب میں سے ہے، کوئی خاص مذہب رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، مسلک رکھتا ہے، اسے چھوڑ کر اگر وہ کوئی دوسرا مسلک یا عقیدہ اختیار کرتا ہے تو اسے بڑی بڑی سخت مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، اور اگر وہ پامردی سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اندازہ لگائیے قرآن کا انداز کہ اسے اس کا دوہرا اجر ملتا ہے. صداقت کا قبول کر دینا ایک تو یہی چیز باعث اجر ہے، اور پھر اس قبول کرنے کے بعد اس کے عواقب اور نتائج کو پامردی، ہمت، استقامت اور استقلال سے برداشت کرنا، یہ ایک دوسری چیز ہے جس کے لیے واقعی اس کو اجر ملنا چاہیے، اسے دوہرا اجر ملتا ہے. ایک مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرنا تو ایک طرف عزیزہ نے مان. ہمارے ہاں کے خود مذہب کے اندر، اسلام تو اب ایک مذہب بن چکا ہوا ہے نا، دین تو نہیں رہا، اس مذہب کے اندر جنہیں کہا جاتا ہے مسلمہ عقائد، جنہیں کہا جاتا ہے جمہور کا مذہب، جس کو اصطلاح میں آج کل فواد اعظم بھی کہتے ہیں، اگر کوئی اس سے ذرا سا اختلاف کر کے کوئی اور عقیدہ، کوئی اور نظریہ، کوئی اور مسلک قبول کر لیتا ہے تو پوچھئے نہیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے آج اس دور میں بھی. اور مگر نہیں ابھی اس نے چھوڑا، وہ جو ان کا عقیدہ ہے اس سے ذرا اختلاف اس نے کیا، معاشرے میں نکو بنا کے رکھ دیتے ہیں، ریڈ پینٹ بن جاتا ہے وہ سب، کوئی اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتا. اس کے لیے واقعی بڑی ہمت کی ضرورت ہے کہ آدمی اس طرح صداقت قبول کرے اور اس کے اوپر جم کے کھڑا ہو جائے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے. اب اس سے آپ دیکھیے کہ قرآن کتنی عظیم حقیقت بیان کر کے آئی ہے. کہنے میں وہ جو قریش تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں اس قسم کی کوئی مشکل نہیں آگے پڑی، وہ اہل مذہب تھے نہیں، وہ کسی خاص گروہ خاص مذہب کے ساتھ متعلق ہی نہیں تھے. انہوں نے اگر مخالفت کی تھی تو یہ سیاسی مخالفت تھی ان کی، مذہب کی بنا پہ نہیں. مذہب کی بنا پہ مخالفت اہل مذاہب جو تھے، یہ یہودی اور نصارہ وغیرہ، انہوں نے مخالفت کی تھی، بالخصوص یہودیوں نے. تو ان میں سے اگر کوئی اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسری طرف آئے تو وہ جو پہلا گروہ جس کے اندر اس نے زندگی بسر کی تھی، اس کی طرف سے جو اس کا حشر ہوگا وہ ظاہر ہے. یہ وجہ ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کسی بھی مذہب کے پیراؤ ہوں، وہ دین کی طرف بڑی مشکل سے آتے ہیں. ان کے دل میں یہ عقیدہ جاگزی ہوتا ہے کہ جس عقیدے اور مسلک کے اوپر ہم ہیں، یہی حق کا مسلک ہے، اور اس کے سوا باقی تمام مسالک جتنے بھی ہیں وہ باطل کے ہیں، خواہ وہ عقائد کے ہوں خواہ وہ مسلک کے ہوں، وہ نہیں چھوڑتے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی برادری کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں جو اسے برداشت ہی نہیں کرتی کہ وہ شخص مسلمہ عقائد جو ان کے چلے آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی تبدیلی اختیار کرے، وہ نہیں اسے برداشت کرتا، وہ اس کی بڑی سخت مخالفت کرتے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو اہل مذاہب ہیں، میں اہل کتاب کی طرف جگہ آج اہل مذاہب کہوں گا، یہ جو اہل مذاہب ہیں یہ دین کی طرف بڑی مشکل سے آتے ہیں. ایک تو انفرادی طور پہ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے سے وہ مطمئن ہوتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے اوپر، تو اللہ حزبوں بنائے لگائے ہم کریں گے. ایک مذہب چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کرنا تو بڑی چیز ہے. آپ کے ہاں مختلف فرقے جو ہیں، ان میں سے ایک فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے کی طرف آنے والے کے متعلق پوچھئے، نہ پوچھئے کہ کیا اثر ہوتا ہے. تو فرقے کے اندر رہتے ہوئے ذرا سا ان مسلمہ عقائد کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیے نا، یہ وجہ ہے جو قرآن نے شرط عائد کی ہے کہ میں یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اکبر صداقت پہ آنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو غلط اور باطل ہے اس سے کفر اختیار کرے. یہ دو سٹیجز ہوتی، پہلے اس سے انکار کرے کہ یہ غلط ہے یہ باطل ہے، उसके इनकार करने से इसकी स्लेट साफ हो जाएगी। कुरान के मुतल्लिक जो है कि ये सिर्फ मुताहरीन जो है वही इससे तमस्सुक कर सकते हैं। तो आमतौर पर तो इस्तेमाने लिए गए ना कि जो वो गुसल करके वुजू करके पाक साफ कपड़ों के साथ कुरान को पढ़े वो हासिल कर सकता है। वो यही चीज है कि कल्ब और दिमाग को पहले ख्यालात से बिल्कुल मुबर्रा और पाकीज़ा करना होगा, उन्हें अलग करना पड़ेगा आपको। ये दो चीजें बजाक वक्त जमा नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के दरवाजे के अंदर कदम उस वक्त रखा था पहले जब उसके अंदर के बुत बाहर निकाल दिए, क्योंकि बजाक वक्त तो दो चीजें उसके अंदर जा नहीं सकती, वो बुत और खुदाए वाहिद एक जगह बजाक वक्त नहीं जा सकते। पहले आपको गलत चीज जो है जिसे आपने अलावा जिन बसीरत गलत समझ लिया है तो जुरत से इनकार करना पड़ेगा, उससे आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेज भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, बड़े सख्त नतायज और अवाकिब बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कन्विंस हैं उसके मुतल्लिक, आपको कल्ब और दिमाग की रूह से इत्मीनान हासिल हो गया है कि सच्चाई यही है, और सोच लीजिएगा कि फिर उसे इख्तियार करने से आपको कितनी मुखालफतों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर है ये प्रोसेस उसके अंदर दाखिल होने का जो कुरान ने कहा है। ये शहादत का ही उल्फत पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होने के लिए हर गैर कुरानी तसव्वुर नजरिए मसलक ख्याल हर चीज से पहले कुफ्र बरतना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको, फिर आएंगे आप इधर। ये शहादत जो है उनको अपने कदम रखना, ये वजह है जो कुरान करीम ने कहा अजीजा ने मान कुरैश के इस्लाम लाने के ऊपर नहीं कहा कि उनको दोहरा अजर मिलेगा। अल्लाह जीना आता है ना हम उनके बाद, ये जो अहले मजाहिब हैं ये अगर इस तरफ आएंगे तो इन्हें दोहरा अजर मिलेगा। और मैंने अर्ज किया ना कि ये तो कुरान है, बता दिया कि क्यों दोहरा अजर मिलेगा इनको। दिमाग सबरू जहन में नहीं आता कि दिमाग सबरू क्या मुसीबत इनको पड़ जाएगी, क्यों इनको मुसीबतें इनके खिलाफ मुखालफतें क्यों इतनी शिद्दत अख्तियार कर देंगी। दिमाग सबरू कि इनको मुस्तकिल मिजाज बनाना पड़ेगा वहां अहले मजाक के मुतल्लिक था। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कुरान बयान कर दी। इसलिए आज भी अगर कोई शख्स जो कुछ होता चला आ रहा है अगर अलावजील बसीरत और कुरान की सनद और दलील के मुताबिक वो समझता है कि वो गलत है, और जो कुछ कुरान अजीम कहता, दीन तो कुरान अजीम है ना, जो कुछ कुरान अजीम कहता है अगर उसकी सदाकत पे उसका दिल खुश गया है, यकीन हो गया, उसे इत्मीनान हो गया है, उसे ये सोच लेना चाहिए कि उसे छोड़ के इधर आने के बाद एक दुनिया भर की मुखालफत मोल लेनी होगी। बेमा सब इसे अगर झील गया कुरान के अल्फाज में या अल्लाह ताला के किस जमानत के एतबार से दोहरा अजर मिलेगा। अब दिमाग सबरू के बाद आप कहिए कि क्या क्या कहिए तो उसके अंदर फिर होनी चाहिए, कैसे ये इस्तकाम किस तरह से इन मुखालफतों का मुकाबला कैसे करना होगा। एक एक टुकड़ा जीवन मन कुरान है, कैसे करना होगा। उधर से निकला है वो तो हर हर बार इस्तेमाल करेंगे इसकी मुखालफत में, इसको वापस लाने में हर हर बार इस्तेमाल करेंगे। वो तो कुफर पे है, बादल पे है, किसने सदाकत को अख्तियार किया है, ये तो मुखालफत में हर हर बार इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। पहली तब्दीली तो इसके अंदर ये आनी है कि इसने तो मुखालफत में भी हक को नहीं छोड़ना। लाजरे मन्ना तुम शनान कौम अल्लाह ताला, कोई कौम कितनी ही तुम्हारी दुश्मन क्यों ना हो उसका भी मामला आगे बढ़े तो उसके लिए भी अदल को हाथ से ना छोड़ो, अदल करो उसके साथ भी, दुश्मन के साथ अदल करना ये तो सिखाता है। ये उनके हरबे इस्तेमाल करने कैसे सिखा देगा, उसकी इजाजत कैसे दे देगा, ये क्या करें। वजरा ऊना बिल हसनत सही है, वो जितनी चीजें बुराइयों की वो करेंगे उसका मुकाबला हसनात से करेंगे, اپنی بلندی کے کردار سے ان کا مقابلہ کریں گے, وہ تقریبی کاروائیاں کریں گے, یہ اتنی ہی تعمیری کاروائیاں کریں گے. سیاحت کا جواب سیاحت سے نہیں دیں, وہ تو جو باطل میں یہ تھا تو اس زمانے کی باتیں ہیں. یہ اس نے تو جب وہ کرتی چھوڑ دیا ہے راستہ, جب وہ گاؤں جو منزل تھی اس کی اس کو اس نے ترک کر دیا ہے, تو وہی راستہ کیسے ہی اختیار کرے گا؟ راستہ تو اس وقت ساتھ ہی چھوڑنا پڑے گا. راستہ تو میمز ہوتے ہیں نا, ان کے ہاں تو یہ ہے کہ میمز آر جسٹیفائیڈ بائی لینڈ کے تین طریقے. کوئی بھی اختیار کرو اگر اس سے کامیابی ہوتی ہے تو وہ طریقے سب جائز قرار پا جاتے ہیں. جس طریقے سے کامیاب ہوتی ہے, یہ ہے نا کفر کا اور باطل کا اور دور حاضرہ کی سیاست کا, یہ ہے نا مسئلہ کہ کوئی طریقہ بھی اختیار کرو اگر اسے کامیابی ہوتی ہے تو وہ طریقے سب جائز. قرآن کہتا ہے یہ غلط, وہ کہتا ہے منزل اور راستے میں فرق نہیں ہو سکتا. غلط راستہ سے ہی منزل پہ پہنچا ہی نہیں سکتا, غلط نیم جو ہے اس کا اینڈ بھی جو ہے غلط ہوگا, وہ صحیح نہیں ہو سکتا. بڑی عظیم چیز کہی ہے قرآن میں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ان کی سیاحت کا مقابلہ کرتے ہیں حسنات کے ذریعے. مقدم مقامات سے یہ بات ہے, اتنا حسنات ہے جو لوگوں کو سیاحت کو دور کرنا چاہتے ہو, ناہمواریوں کو دور کرنا چاہتے ہو, ہمواریاں پیدا کرو. اگر اور ناہمواریاں تم نے پیدا کر دی تو ناہمواریاں دور کیسے ہوں؟ حسنات سے دور کرو. یہ ہے عزیزان من جسے آپ اسلامی سیاست کہہ سکتے ہیں. سیاحت کا مقابلہ نہیں انہیں دور کرنا, حسنات کے ذریعے سے دور کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو کچھ ملتا ہے انہیں اسے کھلا کرتے ہیں, رکھتے ہیں نو انسانی کی نشو نما کے لیے, ان کی منفعت کے لیے, ان کے مفاد کے لیے. تنگ نظری نہیں ہوتی پیدا ان کے اندر, ظرف میں کشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے ہاں. سنتے جائیے, یہ وہ ہے جو اس گروہ کو چھوڑ کے ان سے الگ ہوئے ہیں, وہ ہر قسم کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ ہی یہ کہا, یہ دماغ صبروں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے نا, کہ کیا بات تھی جس کے لیے ان کو اتنی ہمت اور صبر سے, استقامت اور استقلال سے کھڑے ہونا پڑا تھا. یہ تھی وہ چیز, مخالفتیں ہو رہی ہیں. پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا رہا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جا رہا, نہیں دے سکتا. سیاحت کا جواب حسنات سے دینا. تنگ نظری بھی نہیں ہے کہ اگر ان کی تم کچھ مدد کرتے تھے اس سے پہلے تو ہاتھ روک لو اب تم, یہ بھی نہیں ہو سکتا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, ان کے ہاں جتنی باتیں ہوں گی لغویات کی ہوں گی. لغو کے معنی ہمارے ہاں تو کچھ ایسے ہی ہے نا, لغو کی بات ہے ایسی باتیں جو بے معنی ہوں, بے مقصد ہوں. عرب ان کو بھی لغو کہتے تھے. یہ جو چڑیوں کا یا پرندوں کا یہ اس طرح سے چیچی کرنا ہے نا, یعنی آواز وہ ہو, معنی اس کے کچھ نہ آپ کے ذہن میں آئے, وہ بھی لغو ہوتا تھا. یہ عجیب قوم تھی. آپ کو پتا ہے یہ کہاں سے یہ انہوں نے یہ معنی لیے اور یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ کیا ہوا؟ باتیں کرنے میں جب رال ٹپکتی ہے نا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوتا ہے, جو کیسی اس کی باتیں ہوتی ہیں جس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے, ساتھ بچوں سے ٹپکتی ہے. بنیاد اس کی اس لفظ کی یہ بھی ان کے ہاں, اس قسم کی باتیں کرنے والا کہ باتیں کرے اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اس نے کہا یہ کیا بات, کوئی ثقافت کی بات یہ کیا کرے گا؟ لغو جب ان کے سامنے آتا ہے, اب اس بڑی جامع لفظ ہے لغویت میں آپ لے آئیے اس کو, بے معنی بے مقصد باتیں لے آئیے, ایسی چیزیں جس میں ریزن نہ ہو, دلیل نہ ہو, یہ چیزیں لے آئیے. کہا جب ادھر سے اس قسم کی چیزیں آئیں گی, اب ان کا جواب اس کے پاس کیا ہوگا اس لغویت کا, اس قسم کی باتوں کا؟ وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آرزو والے وہ اس سے اعراض بولے. دوسری جگہ ہے کہ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں کرام. لغویت کا راستے میں اگر کہیں کوڑا کرکٹ آ جاتا ہے تو وہ اس کے پاس سے ناک کو بند کر کے شریفانہ گزر جاتے ہیں. کوڑے کرکٹ کی گاڑی کے ساتھ انہیں سے نہیں ہے. مرو نقل مرو کرام, اگر انہیں کہیں پاس سے گزرنا پڑے کے پاس سے لغو کے پاس سے تو وہ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں, اس سے الجھتے اور جھگڑتے نہیں. قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ان سے کہتے ہیں کہ بابا جھگڑنے کی بات نہیں ہے, جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج تم بھگتنے پڑیں گے, جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے. تو خام خواہ تم مجھ سے امیدتے کیوں ہو, جب میں جو کر رہا ہوں اس کے نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے, تمہیں نہیں بھگتنے پڑیں گے. تھی آئے چاچے لگ دیا خام خواہ. بڑی اہم بات ہے کہ جس کام کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے گا تمہیں نہیں بھگتنا پڑے گا, تم اس میں اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہو خام خواہ کے لیے آ کے اور میرے پیچھے پڑ گئے. یہ تو جب ہو کہ کروں میں بھرنا تمہیں ہو تو پھر تو تم آگے کہو کہ بابا کیوں مصیبت میں ہمیں ڈال رہے ہو, تمہاری وجہ سے ہم سے تباہی آئے گی. اس نے کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں قانون مکافات عمل, تو یہ ہے جس طرح سے جو کچھ تم کرتے ہو میں دخل اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا مجھے نہیں بھگتنا پڑے گا. اسی طرح سے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے تمہیں نہیں بھگتنے پڑیں گے. تو جب تمہیں اس کے نتائج نہیں بھگتنے پڑیں گے تو تم انٹرفیئر کیوں کرتے ہو اس معاملے کے اندر؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو باہمی رابطے ہیں معاشرے کے ان میں کس کس قسم کی تعلیم دیے جا رہا ہے قرآن. جو لغو والے ہوں ریزن کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں الجھنا ان سے کیا, سیاحت کا مقابلہ سیاحت سے کرنا یہ تو دین نہیں سکھا. لغو چیزیں ہو رہی ہیں فراغ برتن, اصل چیز یہ ہے کہ ان سے کہو گے کہ جب میرے اعمال سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو تم ایسے انٹرفیئر کیوں کرتے ہو؟ میرا معاملہ میرے ساتھ رہنے دو, میں تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ رہنے دو, رہنے بھی دوں گا لیکن اس کے باوجود اس قطع تعلق کے باوجود میری کیا نیت رہے گی, میری آرزو اور خواہش اور کوشش کیا رہے گی؟ سلام و علیکم, میں کوشش کروں گا کہ تم تباہی سے بچ جاؤ. اپنے متعلق میں تم سے کچھ نہیں چاہتا کہ میرے لیے تم کچھ کرو, تمہارے متعلق میں یہ کہہ دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تمہیں صحیح منزل پہ نہیں پہنچا سکے گا, غلط راستہ ہے, تباہیاں آئیں گی بربادیاں آئیں گی نقصان اٹھاؤ گے. میں اس کے باوجود کہ تم یہ کچھ کر رہے ہو میرے ساتھ میں یہی کوشش کروں گا تمہاری سلامتی کے لیے کوشش کروں. قرآن میں کئی ایک مقام پہ آئی ہے. اگلی بات لا نبتغی الجاہلین, اب عام بات جو اس کے لیے جاہل کا لفظ آیا ہے, تمہارے ساتھ اس لیے میں نہیں جھگڑنا چاہتا الجھنا نہیں چاہتا, تمہارے ساتھ یہ روابط نہیں رکھنا چاہتا اس قسم کے, تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا کہ تم جاہلوں کے زمرے میں. اب ہمارے ہاں تو عام طور پہ جاہل بے علم کو کہتے ہیں, اتنی سی بات. قرآن کریم میں کئی ایک مقام پہ یہ بات آئی ہے, جاہلین کا لفظ آیا ہے اور ان کے متعلق تعلیم ہمیں دی گئی ہے. یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اراض برتو, دوسری جگہ دی ہے مومنین کا شعار بتایا گیا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما, یہ ہے 25/63 25/63. عام طور پہ اس کے متعلق ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بابا سلام کیا, تو بابا کیا میری جان چھاڑ دے, بلکہ ساتھ سلام ہوں بھائی اتنی نہیں ہوں بھائی. جاہل کے معنی دیجیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق سے کہا گیا ہے کہ جاہلین جو ہے 7/199 خذل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. پہلی بات وہ ہے وہ بڑی 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 تشریح طلب ہے, اس کو تو میں چھوڑتا ہوں. حضور سے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تعلیم دیتے رہو واعرض عن الجاہلین اور جاہلین سے اعراض کرو. اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو سوال پہلی ہی قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ بقرہ, اس میں جو ہے ہدى للمتقین, اس کے متعلق کیونکہ ہمارے ہاں تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے, تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ متقی تو ہدایت یافتگان میں سے بھی پہلے درجے پہ ہوتا ہے, مان کے بھی بعد وہ آتا ہے, مومن کا بھی اگلا درجہ ہوتا ہے جس کو متقی کہتے ہیں. تو اگر یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت والے ہیں تو یہ جو باقی گناہگار ہیں یہ متقی جو نہیں ہے ان کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں, اور جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو اس ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن کہہ چلے جائیں وہ اس لیے کہ متقی کا لفظ ہمارے ہاں یہ عام ہوا. اصل کے قرآن میں جڑے پنجابی کے معنی کر لینے نا بہت جگہ کرتے ہیں, پنجابی سے مراد صرف پنجابی زبان ہی نہیں ہے, وہ اردو ہو خواہ وہ انگلش ہو, جو ہمارے ہاں مروج معنی ہوتے ہیں جب وہ مروج معنی ہم لے لیتے ہیں تو وہ قرآن کی تعلیم سے ہم دور چلے جاتے ہیں. قرآن سے معنی لینے چاہیے زبان نام, یہ چیز اکثر دفعہ آ گئی آ چکی ہے اور آتی بھی جائے گی جو اور چیز آئے گی. تقوی یم کے معنی ہوتے ہیں, سمجھایا تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, پوچھا گیا تھا کہ متقی کون ہے, آپ نے کہا تھا کہ کبھی تم اس پگڈنڈی میں سے گزرے ہو جہاں ادھر ادھر خاردار جھاڑیاں ہوں کانٹے والی جھاڑیاں ہوں؟ کہنے لگے ہاں گزرا ہوں. کہنے لگے کیسے گزر, تو اربوں کو تو آپ نے دیکھا نا کہ ان کے تو لباس ہی جو ہوتا ہے یہ ٹائٹ پتلون اور اس قسم کی چاٹیں نہیں ہوتی, وہ تو جلن والا چیز ہوتی ہے نا, ادھر ادھر پھیلے ہوئے. کہنے لگے کیسے گزرتے ہو؟ کہنے لگا کہ ادھر سے سمٹتے ہوئے ادھر سے سمٹتے ہوئے کہ کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے اس طرح سے گزرتا ہوں. کہنے لگے بس اسی کو تو تقوی کہتے ہیں. متقی وہ ہوتا ہے جو راستے کی خاردار جھاڑیوں سے بچ کر چلنا چاہے الجھنا نہ چاہے, یہ صحیح راستے پہ انہیں پہنچائے گا کہ جو پہلے اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ میں راستے کے خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ گزر جاؤں, خاردار جھاڑیوں میں میرا دامن نہ الجھے. جو سلامتی چاہتا ہے راستے کی اس کو یہ صحیح راہ دیتا, جو خودکشی کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ نام چلانگ لگانا پانی ڈوبو ہی یہ الگ بات ہے کہ وہ جب آ جائے واپس تو اسے کہے کہ تم تو ڈوبنے گئے تھے پھر واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا یار میں نے دیکھا تو پانی ٹھنڈا پڑا تھا, پانی کی ڈوبن جانا کیا ہے. یہ جو چیز ہے قرآن عزیزہ نے من بڑی سیدھی سی بات یہ ہے, یہ بتانا کہ یہ راستہ ماڈل ٹاؤن کی طرف جائے گا اور یہ راستہ لاہور کی طرف جائے گا, راستے میں تمیز کرنا اسے ہدایت کہتے ہیں کہ صحیح راستہ یہ ہے, اور جو ماڈل ٹاؤن جانا ہی نہیں چاہتا اس کو یہ چیز فائدہ کیا دے گی کہ یہ راستہ ماڈل ٹاؤن تو نہیں جاتا یا یہ جاتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کسی صحیح منزل کے اوپر پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے, وہاں سے پتہ لیتا ہے کہ اس کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. یہ علمی کافی نہیں ہے, پھر وہ اس راستے پہ چلنا چاہے تب جا کے منزل پہ پہنچے گا نا. تو تین چیزیں ہو گئی, منزل کا تعین, فلاں جگہ جانا, اس منزل تک پہنچانے والا صحیح راستہ, اور اس راستے کے اوپر پھر چلنا. پہلی دو چیزیں بھی فائدہ نہیں دیتی اگر وہ چلتا نہیں ہے. پہلی چیز تعین منزل وہ ایمان ہے, دوسری چیز یہ جو صحیح راستہ ہے یہ ہدایت, اور اگلی چیز جو اس پہ چلنا ہے یہ ہے اعمال صالحہ. جسے آپ یہ تین اکٹھے ہوں گے تو تب جا کے وہاں جا کے پہنچے. تو یہ جسے ہدایت کہا جاتا ہے جو راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر منزل تک پہنچنے کا احساس کرتا ہے آرزو رکھتا ہے, اس کے لیے یہ ہدایت ہے جو قرآن ہے. یہ تھا وہ میں نے کہا کہ یہی یہ چیز کے ساتھ جو جاہلین ہیں جو علاقے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ صاحب سلام ہے تمہیں اور جاؤ اور میرا کھڑا چلو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو کیا پھر یہ عالموں کا گروہ آپ لیں گے جن کے اوپر آپ ان سے قرآن کہیں گے؟ وہ تو علم رکھتے ہیں پہلے, قرآن تو عالم کہتا ہے قرآن سے, تو یہ معنی ہمارے یہاں کے مروج معنی کے اعتبار سے دو چیزیں یاد رکھ. ہمارے یہاں بلکہ تاریخ میں بھی ایک تو زمانہ اسلام کا ہے جب قرآن نازل ہوا, حضور نے اس کا نظام نافذ فرمایا. اس سے قبل کا جو زمانہ ہے خود عربوں کے ہاں اسے زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بے علم لوگ تھے, ان پڑھ تھے, الٹریٹ تھے, اس اعتبار سے نہیں. اس دور کے عربوں کی کچھ خاص خصوصیات تھی اور وہ بڑی خرابیوں کی اور برائیوں کی خصوصیات تھی. ضد تھی, عصبیت تھی, انتقام کا جذبہ تھا, غلط مفاخرت تھی حسب و نسب کے اوپر, دشمنیاں باہمی چلی جاتی تھی سینکڑوں برس تک. یہ ساری چیزیں ان کی جو خصوصیات اس دور کی تھی انہیں دست جاہلیت سے تعبیر کیا گیا, اور اس کے مقابلے میں جو تھا وہ اسلام تھا. اسلام نے ان کی خاص خصوصیات اپنی تھی بالکل ان کے ضد. تو ایک چیز تو جہاں قرآن میں یہ جاہلیت یا جاہلین آتا ہے اس کے معنی ان خصوصیات کے حامل ہیں جو اسلام سے پہلے کے ان عربوں کے اندر تھی, اور جب اس کے عام معنی لیے جاتے ہیں, عربی زبان نے بھی یہ معنی ہیں, قرآن نے بھی یہ استعمال کیا ہے. جو شخص کسی معاملے کو سیریسلی نہ لے, یوں ہی ہنسی مذاق ہی سمجھے, اسے جاہل کہہ کے قرآن میں اس کا استعمال. سورہ بقرہ میں میں ابھی آج میں سورہ بقرہ 2:67 وہاں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اپنی قوم سے کہا کہ یہ گائے ذبح کر دو ذرا. وہ تو بڑا ٹیسٹ تھا اس چیز کا. ہندو اگر کوئی آگے کہتا ہے مسلمان ہو گیا ہوں تو پہلا ٹیسٹ اس کا یہ ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے گائے کا گوشت آگے بتاؤ. وہ بنی اسرائیل جو اس طرح سے یہ کچھ کرتے تھے وہ گائے کی پرستش کیا کرتے تھے اس سے پہلے. اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کے دل سے یہ بچڑے کی محبت نکل گئی ہے یا نہیں. ٹیسٹ اس کا یہ تھا, ان سے کہا گیا کہ لو گائے ذبح کرو. کالو اپت تخیر نہ ہوں, انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس معاملے میں سیریس ہو یا مذاق کر رہے ہو, ان سے کیا کہہ رہے. یہ حضور استحضاء مذاق کرنا کسی سے, سیریس نہ ہونا, یہ ہے وہ چیز. کالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہ دیکھیے کیا کہتے ہو تم, پرانا کردہ میرے متعلق یہ کہتے ہو کہ میں سیریس نہیں ہوں. خدا نہ کرے کہ میں کہیں ایسا ہو جاؤں کہ میں ان دین کے معاملوں میں تم سے مذاق کروں. یہ معنی ہوتی ہیں جاہلی. آپ نے دیکھا قرآن کیسے آپ نے مانی واضح کرتا, اسے تصریح سے آیات کرتے. تو جو لوگ زندگی جیسے اہم معاملے میں سیریس نہ ہوں وہ ہیں جو جاہلی. کہا ہے کہ جو ان معاملات کو سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے ان سے ٹکر مار کے پڑوا کے فائدہ کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا وہ سیریس ہے اس معاملے کے اندر, لائف کے معاملے کے اندر, زندگی کے مسائل کے متعلق, اپنے متعلق, اپنے فیوچر کے متعلق سیریس ہے وہ. بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کا یہاں علم اور جہالت کی بات تو بعد میں آتی ہے, یہاں بات ہی یہ ہے کہ کیا تم اپنے اور اپنے مستقبل کے متعلق سیریس بھی ہو یا یوں ہی لائٹلی لیتے ہیں. تو کہا کہ جو لوگ اس کے متعلق سیریس نہ ہوں ان سے سر مارنے سے فائدہ نہیں. پہلے ایسی کوشش کرو کہ وہ اس کو, اچھا ہوا یہ بجلی آ گئی کیونکہ مقام ایک بڑا اہم اور نازک سر آگے آ رہا. منزل کا تعین کیا, راستہ صحیح ہے وہ بتایا, اگلی بات یہ جو کچھ ہے وہ تو ہر ایک کر سکتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو شخص کھڑا ہے اسے چلانا ہے اس راستے کی. تو چلا تو کوئی نہیں سکتا, گھوڑے تو آپ دریا تک تو لے جا سکتے ہیں, وہاں لے جا کے پانی نہیں اسے پلا سکتے آپ. جو جینے آئے کر لیجیے, پانی تو اسے خود پینا ہو. اس کی پیاس کا تقاضا ہے تو وہ پانی پیے گا. آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ ندی آپ کو معلوم ہو, اس کو ندی تک لے جائیں, یہ ہدایت بھی ہے اس تک, वहां तक तो आप कर सकते हैं, पानी उसे पिला नहीं सकते, मंजिल का तयन कर सकते हैं, सही रास्ता बता सकते हैं, किसी को उस रास्ते के ऊपर चला नहीं सकते। आप और मैं तो एक तरफ रहे। मैंने अर्ज किया था अजीजा ने मन के ये मकाम बड़ा अहम भी आ रहा है, बड़ा नाजुक भी आ रहा है, गौर से भी समझिएगा इसे और जरा अपने जज्बात पर काबू रख के भी इसे समझिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीजा ये बताया गया, वही मुनज़्ज़ल में अल्लाह हुजूर को मिली फरीजा ये है बल्लिग़ मा अंज़ला अलैक, जो कुछ तुम्हें बताया जाता है कि ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर रास्ता, आम कर इस बात को बताओ लोगों को कि कौन सा रास्ता सही मंजिल इंसानियत की तरफ जाता है, बस पहुंचाओ इस बात को, बताओ इन लोगों को। ये चीज अगली बात जो मैंने अभी अर्ज की है ना कि इस रास्ते के ऊपर चढ़ाओ इनको, कहा वैसा अलग का होगा हूं, तेरे जिम्मे ये बात नहीं, 2/272 चलाना तेरे जिम्मे ही नहीं। अगली बात मैं अर्ज करूंगा जो कुरान ने बताया है कि चलता फिर उस रास्ते पे कौन है, चला नहीं सकता कोई उस रास्ते, बता तो सकते हो किसी ही रास्ता कौन सा, चला नहीं सकता। ये जो है ना लाइक राह दीन, दीन में इकरा नहीं है, तो वो ये मंजिल है। पहली चीजें जो है दूसरे को इसका इलम देना है, जिस चीज से वो वाकिफ नहीं है वाकफियत कराना है, वो है गांव जहां तुमने जाना है, ये है वो रास्ता जहां जिसके ऊपर चल के तुम वहां पहुंच सकते हो, ये उसको इलम देना है। ये अल्ले मोहम्मद उनके ताबा वाल हिकमा, ये फरीजा है। लेकिन लैसा अलैका हुदा, इस रास्ते पर चला देना ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है अजीजा ने मान, तो जब हुजूर की भी जिम्मेदारी ये है तो ये जिनको खुदाई फौजदार बनाए फिरते हैं हम, वो कहते हैं नहीं हमारी जिम्मेदारी, चला आगे रहे हैं। देखते हैं तुम कैसे नहीं चल। खुदा अपने रसूल से कह रहा है अजीजा ने मान, मैंने अर्ज किया था ना कि बड़े गौर से सुनने की चीज है, बड़ा अहम और आगे नाजुक मुकाम आ गया, यहाँ तो अहम है ना, ये नहीं चला सकते तुम। रसूलुल्लाह से कह रहे हैं, कहा जा रहा है तुम्हारा फरीजा ये नहीं है। खुदा अपने रसूल से ये कहते हैं नहीं हमारा फरीजा भी ये है, हम चलाएंगे अभी तो यूं जो मार के चलाओगे, फिर उसके बाद इतनी देर तक उसके साथ से चलते जाओगे मारते मारते, जहां तुमने छोड़ा इधर हुए वो दरख्त थले बैठ गए, जिन्होंने ध्यान मारिया कोई नहीं मुर्गे कारा में। अजीजा ने मान घोड़े को पानी पिलाना है तो उसके अंदर प्यास पैदा करो, फिर तो वो रस्सा तोड़ा के भी चला जाएगा वहां, फिर जिसे तुम कहते हो सही रास्ते पे चलना सही काम करना, बरदार तवाजू बनिंबर ना तवा तू, अगर वहां तुम्हें नंबर पे इजाजत नहीं देगा सूली पे चलेगा और वहां भी वो बात कहेगा, प्यास अंदर पैदा करो उसके, ये नहीं पैदा करते तो खुदा तो रसूल से कह रहा है कि तू भी नहीं इनको चला सकता। बात सारी अंदर प्यास पैदा करने की, दीन की प्यास अंदर होती है तो फिर तो आदमी दौड़ता है भागता है तलाश करता है वहां से ये बात मिलेगा। जैसा मैंने अभी अर्ज किया है कि बार बार तमाम बने बर न, ये जिनके हम तस्करे पढ़ते हैं इन मकाम के कि उन्होंने किस तरह से ये कुछ किया, वो अंदर की प्यास की तरफ बड़ी अहम चीज, यहाँ यही नुकता निगलेक्ट किया जाता है। अंदर की चीज कल्ब निगाह की तब्दीली, वो जो कुरान ने कहा खुदा ने कहा इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अरे तुम तो एक तरफ रहे, खुदा कहता है खुदा भी ये नहीं करता कि जब तक कोई कौम अपने अंदर तब्दीली न पैदा कर ले उसके बाहर के हालात में तब्दीली पैदा कर दे, खुदा भी नहीं करता। इन्ना के साथ कहा है जिसके माने अजीब खान ने, तो ये एक हकीकत है, यकीनी बात है जो हम कह रहे हैं, अल्लाह भी ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन नहीं बदलता, खुदा भी नहीं बदलता जब तक ये तब्दीली पैदा ना करो। ये कहते हैं कि ठीक है तू नहीं बदल सकता, ना बदल हम बदल के बताएंगे, फिर वो देख लीजिए जैसे तब्दीलियां होती, चैलेंज दे रहे हैं खुदा, अंदरूनी तब्दीली के बगैर बाहर के साथ भी माहौल में तब्दीलियां ला रहे हैं। ये है वो चीज जो कही गई, रसूल से कहा गया है कि तेरा ये फरीजा ही नहीं, अब ये राग फ्रीजा नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी आरजू से, अपनी खास से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कुछ करना चाहूं, मुमानियत तो नहीं है ना। अब अपनी ख्वाहिश से किसके लिए चाहेगा ये? ये जो कुछ जाने वाले हैं उनमें से जितना आपके कोई अजीज होगा, कोई करीब होगा, जिससे आपको मोहब्बत करेंगे, उसके मुतल्लिक सबसे पहले ख्याल आएगा ना कि ये ना तबाह हो जाए, उसको बचाने की सबसे पहले फिक्र आप करेंगे। ये फितरी जज्बा है, कहा ठीक है, लेकिन ये फिर सुन लो कि इन्ना का नाता हदे मन अहबब का, तू किसी के साथ कितनी मोहब्बत क्यों ना करे, किसी को कितना ही अजीज क्यों ना जाने, कितना कर्जी तलब दिया है, अगर वो चलना नहीं चाहता तो तुम उसे भी नहीं चला सकते। मन अहबब क्यों? आम बात नहीं हो रही उनकी, उन लोगों में से जिससे तू बहुत अजीज और महबूब रहा, अहबाबता है, अजीज भी नहीं, मोहब्बत जिससे। नजर आया कि ये जो ताल्लुकात हैं सभी इंसान और इंसान के, ये भी इस मामले के अंदर कुछ असल अंदाज नहीं हो सकते। बाप और बेटे से अजीज पर ताल्लुक किस कैसा हो सकता है? घर से नू बेटे को मैं चला सकता, आवाजें देते रहा, उसने कहा जाओ जाओ। हजरत इब्राहिम बाप को ना चला सकते, हजरत अयूब बीवी को कन्वर्ट ना कर सकते। इनसे ज्यादा महबूब रिश्ते और क्या? अहबाबता जिसे कुरान कहता है, नफ्स की अहबाबता कहाँ कहा है कुरान में? मोहब्बत का ताल्लुक, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए तो इंसान पूछू नहीं कि कहाँ तक कोशिश करता है, कहाँ तक आरजू रखता है उसके मुताबिक ये हो जाए किसी तरह। रसूल जैसी शख्सियत, मोहब्बत जिससे तुम करते हो, वो अपने सामने सख्त कहा नहीं कर सकते। ये तो था ना, मैंने कहा नाजुक मामला है इसमें, वो ये है कि मोहब्बत जिससे रसूल रखता है उसे भी ये नहीं कर सकता। तो गोया ये मोहब्बत की चीजें इंसान और इंसान में, ये तभी रिश्ते हैं। बाप और बेटे का रिश्ता ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है। बेटे और बाप का रिश्ता खून का रिश्ता है, फिजिकल रिलेशनशिप है। दीन का ताल्लुक तो कल्बी रिश्ते से होता है। ये फिजिकल रिलेशनशिप जो है दीन के मामले में कोई काम नहीं ले सकता, और यहां से वो नाजुक तर मामला हो। कुरान करीम ने कदम कदम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैय। भाई ये वही की बात तो छोड़ दो, ये तो अलग मामला है, खुदा की एक चीज है, मुझ पे आती है, तुम तक पहुंचा देता हूं, और उसके बाद तुम्हारे ही जैसा एक इंसान हूं। उस वही के बाद बाकी क्या रहता है? एक तरह इंसान रहता है। उस हैसियत से कहा कि मैं तुम्हारे ही जैसा एक इंसान, बड़ी चीज है अजीबान। आप देखते हैं सारी तारीख इंसानियत में, बड़ी तवज्जो से सुनिए अजीबान मान, पता नहीं फिर मौका मिलता है या नहीं बातें करने का। सारी तारीख इंसानियत के अंदर नाजुक तनी मकाम जो आते हैं वो शख्सियत परस्ती के आते हैं। शख्सियत परस्ती जहां आती है वहां जरूरी नहीं है कि सदाकत परस्ती साथ रहे। उस शख्स के साथ ताल्लुक जो है आपका वो बहुत गहरा और आपका रह जाता है। और जितने बड़े बड़े ये मजाहब आपके सामने आते हैं, जितनी गुमराहियां उनके अंदर पैदा हुई हुई होती हैं, शख्सियत परस्ती की बनाते हुए किसी एक बड़े को था, उनका बानी मदद था, कोई बुजुर्ग था या कुछ था, उसका तो तसव्वुर ज़हन में ऐसा रखा कि बस उसका हर कौल सनद है, सदाकत है, उसकी हर हरकत जो है वो चर्चे इंसानियत की मजर है। किसी मेयार पे परखा नहीं, किसी कसौटी के ऊपर जांचा नहीं, मैं उसके नाम के ऊपर उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये कहा था। भाई जो कहा था आज उसके मुतल्लिक जरा देखो ना, किसी कसौटी के जो परख के नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फरमा दिया था। पूरी तारीख मजाहब की ये है, कोई ना कोई इंसान होता है कहीं जिसकी तरफ ये चीज कही जाती है। कुरान ने आगे कहा कि इंसान की बात नहीं है, बात तो कानून और रसूल की है कि वो क्या है जो कहा गया है। कहने वाला खुदा का ये कानून और रसूल दे के अलग होता है, कहता है अना बशरुन मिस्लुकुम, और इतना ही नहीं है। मैंने किसी दो तीन दर्शों में ये वाजह किया था, फिर भी करूँ, ये भी बड़ा नुकता अहम है। वो ये पहुंचाने वाला इतना ही नहीं कहता कि मैं अब तुम्हारे जैसा सिर्फ इंसान हूँ, कहता हम अमर रसूल हो भी मैं रसूल, वो कहता मैं पहले तुम्हारी तरह इस पर ईमान रखता हूँ। अंदाजा लगाइए वीजा ने मन जही खुदाबंदी या कानून और रसूल और उसमें से इंसान जो है उसको अलग करने की इससे ज्यादा और क्या अहम चीज होगी। खुदा का पैगाम देता है ये कह के कि मेरा नहीं खुदा का है, और उसके बाद कहता है मैं खुद ही आमन तो बनाऊ जला, जो मुझ पर यह नाजल हुआ है मैं इसका ही मान लाता हूँ तुम्हारी तरह आमन रसूल बनाऊ जला है। भाई वाल मोमिन हूँ, जिस तरह से बाकी मोमिन ईमान लाते हैं रसूल ईमान लाता है, ये सारी चीजें क्या है, असूल कानून आईन रही और शख्सियत को अलग करने की अजीजा ने मान इस अंदाज से अलग की हुई थी। मुझे आज में इंसानियत की पूरी तारीफ में कहीं नजीर में इसकी मिलती है। ये है कुरान और ये है जात रुकालत माजल्ला माजल्ला, अगर जरा सी तोबा 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 थोड़ी सी भी आप उसमें सरेबकारी होती तो इतना टुकड़ा गुम कर जाते रसूल। कौन था ये कहने वाला, कौन था पूछने वाला, किसी और को तो इल्म ही नहीं था कि ये भी कहा गया। सदाकत मोहम्मद ही ऐसे नजर आती है, कहता है कि ये है वही जगह तुम्हें दे रहा हूँ, दे भी मैंने वही तुम्हें अनामशरूम इस लोकम होगा, फिर तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ मैं खुद ईमान लाता हूँ इसके ऊपर जैसे तुम ईमान ला रहे। ये है कुरान, ये है अल्लाह का वही, ये है मकाम मोहम्मद यूं अलग करके कुछ बताए। ये तो किसी बात मैंने कही है, सीरत मोहम्मदिया की बुलंदी तो इससे नजर आती है। इसलिए कुरान के मुतल्लिक अगर वो ये कह देते, दावा ये था कि तुम सारे मिलके सारी दुनिया के इंसान भी मिल जाओ तो इसकी अजीब सूरत जैसी सूरत नहीं बना सकते, वो इस किस्म का बेनजीर और बेमिसल कुरान। अगर पूरे कुरान के मुतल्लिक वो ये कह देते कि ये मेरी तखलीक है, मेरी फिक्र का नतीजा है, कौन चेक कर सकता था इसको, कौन चैलेंज कर सकता है इसको, किसी को भी नहीं मालूम था। वही के मुतल्लिक तो किसी दूसरे को मालूम ही नहीं होता कि ये वही हो रही है या खुद इस शख्स की अपनी फिक्र का नतीजा। ऐसी अजीम अजीम नजीर तालीम और कुरान जिसके मुतल्लिक वो चैलेंज दे रहा है सारी दुनिया को कि आओ इसके मुकाबले में ये कुछ करो, उसके मुतल्लिक अगर ये कहता कि ये मेरी फिक्र का नतीजा है तो आप सोचिए किस मुकाम के ऊपर होते। ये है सदाकत मोहम्मदिया कि इतनी अजीम नजीर किताब के मुतल्लिक जो कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि इसका मंबा क्या है, उसके मुतल्लिक बार बार कह रहा है बाबा मेरा कुछ नहीं इसके अंदर, मेरा कुछ नहीं इसके। मैं तो कहता हूँ उसके बाद मैं तो तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, बड़ा बड़ा कैरेक्टर, बड़ा किरदार है अजीजाने का। ये तो इन मुसन्नफीन से इन जोहरा से पूछिए कितना जीरल चाहता है कि फुलां के यहाँ का कोई नुकता ही अपने यहाँ ले आया जाए। तवारद जिसे कह देती है बाद में चोरी पकड़ी जाती है, कहते हैं तवारद हो गया साहब ये चीज, यानी ये होता है, ये चाहता है कि बड़ी बात जो है रेफरेंस न दिया जाए, सनद न दिया जाए कि कहाँ से दिया है, अपने तौर के ऊपर देख के चला जाए। जनता एक होता इतनी अजीम किताब 23 साल के अरसे के अंदर ये पेश की चली जा रही है, धूम मच गई है अरब के अंदर, अरब के अंदर के ये बेनजीर किताब है, उसके मुतल्लिक कोई क्रेडिट खुद नहीं ले रहा वो सब। हालांकि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर ये दावा करते कि ये मेरी किताब है, कुछ ना कहते कि ये खुदा की किताब है, तो इतना बड़ा क्रेडिट मिल जाता था आपको, कितना बड़ा क्रेडिट जो है उसको नहीं देते, कितना बड़ा सदाकत का जज्बा है अजीजा ने मन। और कहते हैं क्यों बाबा मेरा इसमें किसी आना बशरूम इसमें, मैं तो तुम्हारे ही जैसा हूं। और उसके बाद दूसरी तरफ से खुदा है वो कहने वाला, तो ये ठीक है हम जानते हैं कि तेरे दिल में ये है कि सुना सुना जिनको मैं बहुत ही अपना अजीब रखता हूँ, बहुत मोहब्बत है उन पुत्र में से ही रास्ते पे, तुम भी नहीं चला सकते, तुम्हारी मोहब्बत लगा, ये मोहब्बत का दुनिया, ये दुनिया है इसमें जो भी चाहे इनके साथ करो, इनकी मदद करो, रुपए दो, पैसे दो, खिदमत करो, कुछ करो इनके साथ, प्यास तो इनके अंदर तुम नहीं पैदा करो, कितनी ही मोहब्बत तुम्हारी क्यों ना हो किसी के साथ। बड़ा अहम नुकता, हजूर ने अपने आप को अपनी बशरियत को वही से अलग किया और उसके बाद बाकी ताल्लुकात जो है बाकी इंसानों के साथ وہ تعلقات صرف ایمان کے رکھتے، تبھی تعلقات بلڈ ریلیشن وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں کسی کا دخل نہیں دین کے اندر. تو قرآن کہتا ہے کہ جس کو محبوب کریں بھی جو تمہارا ہے تم اس کو بھی نہیں ہدایت میں لا سکتے چلا سکتے، اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے تعلق کی. سب سے گیارہ تعلق جو تھا اس میں قرآن کا خدا کہہ رہا ہے کہ رسول سے تم نہیں کر سکتے. اس معاملے میں کہ فلاں ابن فلاں کی بندہ ایک شدی کر کے نسب تم جانی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں نے اس کا بیٹا اس کا باپ سوال ہی نہیں رہا اور اس سے آگے چلے. یہاں خود اپنی زندگی میں حضور نے قرآن نے بتایا یہ ماننے کی چیز ہدایت قانون آئین خدا کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ شخصیت اس میں نہیں آتی، شخصیت پرستی دے سکتی. ورنہ یہ نظام تو بہرحال انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتے ہیں نا، شخصیت اس میں نہیں آتی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو نظام قائم فرمایا تھا اس میں بھی یہ چیز اہم طور پر یہ بتائی تھی کہ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے. اس چیز کو ختم کیا اور اس کے بعد اس قانون کے متعلق کہا کہ تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلا لا تبدیل لکلمہ، مکمل ہو گئی جو بات کہنی تھی خدا نے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں حق کو اضافہ نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے لیا. تو جب قانون یا آئین سے شخصیت کو الگ کیا تھا، آئین و قانون تو مکمل اور محفوظ شکل میں دے دیا، یہ شخصیت جو تھی جس نے دیا تھا جو قانون مکمل جب ہو گیا یہ دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ کیونکہ شخصیت کا اس میں واسطہ ہی نہیں تھا اس لیے اس کے بعد اور کوئی نبی آئے گا نہیں. باتیں چلی ہوئی ہے فاطمہ النبیین تے کے زبر سے ہے یا تے کے زیر سے ہے، یہ بابا ضرورت ہی اس کی نہیں ہے. نقطہ تو یہ ہے جو کہنا تھا مکمل طور پہ غیر متبدل طور پہ معصوم طور پہ وہ کہہ کے دے دیا. رسول اللہ کی زندگی میں یہ کہا کہ شخصیت کا ڈر نہیں، تو حضور کے چلے جانے کے بعد اور شخصیتیں کیسے آئیں؟ ختم نبوت عزیزان نام در حقیقت شخصیت پرستی کی جڑ کاٹنے کا شروع ہے. اب کوئی شخص دنیا میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور منزل تمہاری کون سی ہے. کوئی شخص آ کے یہ نہیں کہے گا، کہو کہ بتانے والے نے بتا دیا ہوا ہے، موجود ہے اس کے بعد. تو جب یہ مکمل ہے غیر متبدل ہے تو وہ آگے کہے گا کیا؟ شخصیت پرستی درمیان میں ختم کر دی. اور کتنے عظیم اعلان سے کی ماں محمد الدا رسول کل خلط میں ان قبل ہے رسول اللہ کیا کہتے ہو تم؟ ٹھیک ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے، یہی کو پہنچانے والا، سب سے پہلے نظام قائم کرنے والا، حضور کی سیرت اسوہ حسنہ، لیکن یاد رکھو شخصیت پرستی نہیں ہے. محمد جس طرح سے اور رسول تھے انہیں جیسا ایک رسول پیغام پر، رسول پیغام پر جانے والا، اس سے بیشتر بھی رسول آئے اپنا اپنا مشن ادا کر کے دنیا سے چلے جائے. بات کل کو اگر یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم کہو گے کہ بس دین کا معاملہ ختم ہو گیا. دین کا معاملہ تو اس نظام اس قرآن سے خدا کے پیغام سے آگے رہنا. شخصیتوں کی اب ضرورت ہی نہیں، شخصیت آتی تھی خدا کا پیغام دینے کے لیے، اپنی پرستش کرانے کے لیے نہیں آتی. یہ پیغام پہنچا کے چلا گیا، پیغام مکمل ہو گیا، اب کوئی نہیں آئے گا اس کے لیے. سوال ہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی معمور آپ بنا دے. یہ تھی قرآن کی تعلیم. قیامت تک کے لیے اب کسی اور آنے والے کا سوال نہیں. اور صاحب یہ امت پوچھئے ہی نہیں پھر انہوں نے کس کے خلاف کیا کیا کس نے کہا. یہ من احبتا کے سلسلے میں کیا کیا قائد وضع کیے، جس کو رسول اللہ جن کے ساتھ محبت کرتے اور رسول اللہ کے بعد ان آنے والوں کے متعلق کیا کیا. قدم قدم پہ معمور میں لگ گیا یہ آنے والے ساتھ. نام کچھ اور تھوڑے سے رکھ لیا، جگٹ کے ڈر سے ہوئے یہی کے ساتھ حتم نبوت میں چونکہ نبیین کا لفظ آیا ہے اس لیے نبی تو نہ کہہ دیجیے، باقی سارا ہی کچھ جو نبی آگے کرتا تھا وہ کرتے ہیں. सारा दीन जिस चीज को मिटाने आया था वो शख्सियत प्रस्ती। उसके बाद जब ये मजहब तब्दील हुआ, अब सारा मजहब आपका शख्सियतों के ऊपर आकर रुकता, किसी ना किसी शख्सियत के अजीजा ने मान मजहब के मुतालिक कोई बात आप कीजिए, जो भी उसके मुतालिक दूसरा वो सनद पेश करता है, रेफरेंस हवाला पेश करता है, किसी इंसान पे जाके रुक जाती है बात, खुदा तक कोई भी नहीं पहुंचता। खुदा तक पहुंचना कुरान है ना, फुला इमाम के पीछे, फुला फिका वाले के पीछे, फुला मुअज्जिज़ के पीछे, फुला माजिद मुफस्सिर के पीछे, इनका ही नाम आता है। जिस बुनियाद थी दीन की अजीजा ने मान, मैंने अर्ज किया था कि बड़ा अहम और नाजुक मसला है कि खत्म नबूवत के बाद खुदा का पैगाम है, कुरान है, जो महफूज और गैर मुतबद्दल और मुकम्मल है। अशफाक कुछ भी हूँ, कुरान की तालीम तो देने वाले हूँ, कुरान को समझ पेश करने वाले हूँ। हो सकता है कि कोई एक शख्स खुद नहीं जानता किसी मामले के मुतालिक, पूछना ये कहिए कि कुरान इसके मुतालिक क्या कहता है, उसे बताना ये चाहिए कि खुदा का ये इरशाद है, यही सुन्नत नबवी है, हजूर यही बताते थे, कोई नहीं है पूछ। कहो भी अगर कोई बात, कुरान की भी बात कहो, तो कहते ये है कि ये कहो कि इससे पहले भी किसी ने ये कहा है, यानी इन्होंने प्रतीत इन्होंने नहीं हो रही जिना चिर सामने दूसरा खड़ा कर दिया जाए, कैफियत इनकी ये है। मेरे साथ सुबह शाम होता है, खालिस कुरान की भी बात कही है, तो उसके बाद पूछते हैं कि साहब इससे पहले किसी इमाम ने, किसी मस्जिद ने, किसी मुफस्सिर ने, यानी बात किसी शख्सियत की कहो, उससे तो वो मुतमइन होते हैं। और अगर ये ना हो तो फिर उसके बाद जो साहब ये आ गया नए कुरान बताने वाले, समझे, पहले भी किसी ने कहा, यानी वो चीज है जो दोनों के अंदर है, जिसे मिटाने के लिए कुरान आया था, आखिरी दीन आया था, मुकम्मल दीन आया था। अब ये ना पूछो कि किसी इंसान ने भी ये कहा, पूछो तो ये पूछो, सनद मांगो तो ये सनद मांगो। बात मैं ये कह रहा था कि कुरान ने जब ये कहा है, हुजूर से खुद ये कहा, जिससे बहुत मोहब्बत करता है, जहां तक रास्ते के चलाने का ताल्लुक है, तू भी उसे नहीं ये करता, शख्सियत में निकाल भी करने आई, शख्स नहीं कोई कर सकता। इत्तबा और अकायद कानून है, जज्बा अंदर प्यास की तरह खुद जला दें, ये था दीन, तू भी ये नहीं करता। यहाँ जिंदा शख्सियत है तो एक तरफ रही साहब, और उसके बाद वो उनके मुर्दे जहाँ आप दफन करते हैं, उनके ऊपर ये पत्थर और चूने और ईंटें जो रखी होती हैं उनकी तरफ, यानी शख्सियत प्रस्ती की ऐसी ऐसी शक्लें चाहिए आगे, सनदे वो हैं, दलील उनकी है, अकवाल उनके हैं, तजीम उनकी है, करामात उनके हैं, जो दरमियान में से निकल गया, वो जो खुदा का रसूल देने के लिए जो कुछ आया था वो पैगाम तो बीच में से निकल गया, और यहाँ से वहां तक हर चीज शख्सियत रखी, यही करते थे बाकी, उसी मकाम पे हम हैं। अब अगली बात ये है रसूल खुदा इन्ना कला चाहते माना, कितना ही तेरा जी क्यों ना चाहे, कितनी ही मोहब्बत थी, कितना ही करीबी तुम्हारे क्यों ना हो, तुम्हारा जी भी चाहे तो तुम उसे रास्ते को नहीं चलाता। वला किन्नल्लाह यादी नंगे था मिनट रह गए हैं, चार पांच बात फिर आगे बड़ी अहम। पहले मैं ये बता दूं, दो मिनट में बात बताऊंगा, कई दफा आ चुकी है, तर्जमा हमारी तरफ ये जो गलत तर्जमों में जो कुछ किया है कुरान के साथ, सुनिए मैं बताता हूँ, तर्जमा क्योंकि कुरान को उठा के आप देखिए या तर्जमे में यही आपको मिलेगा, ए रसूल जिससे तू बहुत ज्यादा दोस्त रखता है, मोहब्बत रखता है, तू उसे भी हदायत नहीं दे सकता, वला सुनल्ला याद ही नहीं था, अल्लाह जैसे चाहता है हदायत, यानी माज अल्लाह यूं है जैसे कि मुकाबले की बात हो रही थी, तो तू चाहता है ना कि मैं उसको तुम हदायत दे दो, लगा लो जो जिसे हम चाहेंगे उसे हदायत, जिसे तू चाहेगा उसे नहीं मिलेगी। ईजान मन कितनी साफ सी बात है, लेकिन आप तो जो समझ रहे हैं जो मैं बता रहा, हजार बरस से यही मानते हुए चले जा रहे हैं, जहाँ जिस तर्जमे में जिस तफसीर में देखेंगे लिखा होगा के रसूल तो नहीं हदायत दे सकता था कि किसी भी कितना ही अपना अजीज दोस्त क्यों न रखता, हदायत तो जिसे जिसे हम चाहते हैं उसे हदायत, जिसे तू चाहता है उसे नहीं तू दे सकता।
نہیں میں نے کہا نا بدان من تصور کیا ذہن میں پیدا ہو رہا ہے, مقابل میں جو کھڑے تو نہیں دے سکتی.
اور اگلی بات یہ کہ ہدایت اسے مل سکتی جسے ہم چاہتے ہیں, سارے انسان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. رسول نہیں دے سکتا, خدا کہہ رہا ادھر سے کہہ رہا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں, جو ہدایت پہ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ہدایت پہ جاؤں, تو پھر میرا کیا قصور ہے اس کے اندر. پھر یہی دو حساب جو یوں پاس ہو گئے, رسول دے نہیں سکتا, اللہ دیتا نہیں, اور اس کے بعد یہ کہ ڈال دو اس کو جہنم میں, وہ کہے تو ڈال دو, ہدایت پہ کیوں نہیں چلے. کون کہے کہ صاحب آپ نے تو کسی کہا تھا کہ ہدایت کسی کو مل سکتی ہے جسے ہم چاہیں گے ہدایت میں. نہ عزیز, ہم کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا صحیح ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کہا یہ کہ رسول تو بھی اگر چاہے کہ جس کو بڑا ہی عزیز رکھتا ہے تو اس کو راہ راست کے اوپر چلا دے, تو بھی یہ نہیں کر سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, جو خود چلنا چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے. من یشاء کے معنی ہے جو خود چلنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے چلنا اس کو چلتا ہے, جو چاہتا نہیں ہے اس کو تو بھی نہیں چلاتا. یہ ہے من یشاء. ہاں وقت ہو گیا, آگے پھر اور مسلسل بات کرے گی, پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جو چیز ہے میں نے جو چاہتا ہے اس کے لیے بتایا کہ چاہنے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ دل میں ایک آرزو رکھتا ہے, اس کے لیے بھی ایک پروسیس ہے, اسے طریقہ ہے, وہ بتایا گیا ہے, اسے ہم آئندہ سے اٹھا رکھیں گے. لیکن آئندہ ہفتے کے لیے تو ایک اور اعلان ہے. اس وقت تو ہم آئے ہیں سورہ القصص کی آیت 56 تک کے, 56 کا بھی ایک حصہ اگلے درس میں میں پیش کروں گا, لیکن اگلے درس سے متعلق تو اور بات. ربیع الاول کا مبارک اور مصیب مہینہ آ گیا, اس میں پیر میلاد النبی کا جشن آتا ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا کوئی دن ہو, تشریف لے جانے کا دن ہو, نزول ذی کا دن ہو, یا کوئی اور تقریب ہو, خاص دن سے تعلق بات نہیں. بات تو یہ ہے کہ کسی طرح سے مقرر کچھ کر دیا جائے, کوئی وہ مقرر کرے کہ حضور کے تذکارے جلیلہ تمام عالم گیر انسانیت میں ایک وقت میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہ ہے مقصد اس کے ساتھ. اس کے لیے کیونکہ یہ چیز کر دی گئی کہ عید میلاد النبی کی تقریب پہ یہ کیا جائے, بسم اللہ مبارک ہے یہ بات, ایک وقت میں حضور کا تذکارے جلیلہ ساری دنیا میں گھوم دیتے. ہم بھی یہاں اس تقریب کے ایک خصوصی درس رکھا کرتے ہیں. یہ ویسے تو یہ 10 فروری کو وہ 12 تاریخ پڑتی ہے, 12 ربیع الاول, لیکن ہمارے درس کی تاریخ 9 ہے. اگلا جمعہ 9 فروری کو آئے گا, تو وہ چونکہ ہم درس ہی کو ایک خصوصی درس میں تبدیل کر دیتے ہیں, اس لیے 9 فروری کے جمعے کا صبح وہی 9:30 کا وقت, یہی مقام درس کا موضوع خصوصی ہو جائے گا. گزشتہ قریب 2 برس سے نظام مصطفیٰ کی اصطلاح ہمارے ہاں عام ہو رہی ہے, متعین طور پر